إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين اللہ تعالیٰ کے انسان پر انعامات میں سے ایک یہ بھی انعام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مزید احسان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے ایک انسان کا اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کرنا ایک بہت اونچی چیز ہے جو کہ اس کی نجات کے لیے ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جس عقیدے اور عمل کا حامل ہے جس دین پر وہ خود چل رہا ہے اختلافی مسائل میں دیکھیے بہت اہم باتیں ہیں اور ان باتوں پر عمل کرنے سے بہت ممکن ہے کہ صحیح طریقے سے دعوت دینے سے جب صحیح نتائج آئیں گے تو معلوم نہیں کس آدمی کے بولنے سے بات کرنے سے کسی ایسے انسان کو ہدایت مل جائے کہ جو کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہو اور ان سب کا ثواب ہم کو ملے دنیا چھوٹنے والی ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے لیکن آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں ایک آدمی کو چاہیے کہ فانی کی بجائے باقی کی طلب کرے اور اس کے لیے کوشش کرے عقل مند آدمی وہی ہے آٹھویں چیز یہ ہے کہ کسی سے اختلافی مسائل میں بات کرنا ہو چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو یا فقہی مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو ایسی صورت میں آپس میں گفتگو نہ کریں تو اختلافی مسئلے سے گفتگو شروع کرنے کی بجائے پہلے میدان بات چیت کے لیے بنائیں اصل بات پر آنے سے پہلے کچھ مقدمات پیش کریں جیسے کوئی آدمی مثلا گلے میں اس کے تعویذ لٹکا ہوا ہے اب آپ اس کو بیچارہ اس کو تو معلوم ہی نہیں قرآن و سنت میں کیا ہے اس کے ابو نے اس کی اماں نے بچپن میں گلے میں ڈال دیا تھا وہ لے کے گھوم رہا ہے اب آپ نے دیکھا اس کو روکنا ہے اس سے سمجھانا ہے اس کو اب اس کا پہلے اس کے لیے آپ میدان بنائیں بغیر ہل چلانا شروع کر دیں اور بیج بونا شروع کر دیں نقصان ہوگا آپ شروعات ایسے موضوع سے کریں جس سے اس کو ایک کے بعد دوسری سیڑھی دوسری کے بعد تیسری سیڑھی متفق علیہ سے بات شروع کر کے اس کو ایسی بات پر پہنچائے کہ وہ خود بھی سوچنے لگے ایسا نہ ہو کہ دھڑام سے ایسی بات کریں جس سے پوری بات ہی خراب ہو جائے مثلا آپ اسے کہیں یہ کیا جانور کی طرح گھنٹی باندھ کے گھوم رہا ہے اب وہ بیچارہ اس کو ایک دم تعظیم کے ساتھ وہ جب بھی اس کو کچھ اچھا ہوتا ہے چومتا ہے اس کو اور بڑا ادب کرتا ہے اس کا سجدے میں جاتا ہے تو اس کو اندر ڈال لیتا ہے زمین پر ٹکنا نہیں چاہیے کتنا ادب کرتا ہے اس کا اب اس کو آپ گھنٹی بنا دیے اس کی تو آپ وہ کیا کہے گا وہ آپ کی بات آگے کی بات سنے گا ہی نہیں ہاتھ میں لٹ اٹھا لے گا کہ دور قریب آنا ہی نہیں اور سننا ہی نہیں بات ہی تمہاری نہیں سنوں گا میں تو ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو گیا لیکن آپ اس سے ترتیب وار بات شروع کریں آپ اس سے کہیں بتائیے کہ نفع اور نقصان کا پہنچانے والا کون ہے اللہ ہے کیونکہ آدمی کی فطرت میں بات جواب یہی نکلتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے اور کوئی مخلوق انسان کو نقصان پہنچانا چاہے کیا ہوگا؟ کون غالب آئے گا؟ اللہ غالب آئے گا, اللہ فائدہ پہنچائے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر کچھ نہ دینا چاہے اور سب مل کے اس کو اللہ سے چھیننا چاہیں, لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں. اگر آپ پر بلا آتی ہے تو کون اس کو بچاتا ہے؟ تیز کون ہے؟ کوئی اور مخلوق ہے یا اللہ تعالیٰ ہے؟ تو ظاہر بات ہے جواب میں اللہ ہی کہے. کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہیں بچاتا ہے جن کے گلے میں تعویذ نہیں ہے؟ اگر آپ کے گلے میں تعویذ نہ ہو اور آپ پر کوئی مصیبت آئے اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ مجھ کو بچا لے, تو کیا اللہ تعالیٰ تعویذ کی کنڈیشن کے ساتھ بچاتا ہے یا اس کے بغیر بھی بچاتا ہے؟ کہے گا اس کے بغیر بھی بچاتا ہے. کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں تعویذ تھا؟ وہ کہے گا معلوم نہیں, آپ کا کسی حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے. ایسا آپ مولوی سے پوچھ لیجئے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بڑے جو تھے ان کے آپ کی بیویوں کے گلے میں تھا؟ حضرت علی, فاطمہ, حسن, حسین, ان کے نام کا تعویذ آپ کے گلے میں ہے, ان کے گلے میں تعویذ تھا کیا؟ آپ نے اپنے بچوں کے گلے میں کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ وہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں, ان کو پڑھنا ابھی نہیں آتا ہے. حسن حسین کے گلے میں تھا کیا؟ وہ بھی تو بچے تھے. اگر نہیں, جب انہوں نے نہیں کیا اور اللہ نے ان کو بچایا تو وہ کیا چیز تھی؟ وہ دعائیں تھیں. اور کسی کو اگر دعا یاد نہیں ہے, ان کو دعا نہیں آتی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جس کے پاس کوئی سبب نہیں ہو اللہ پر بھروسہ کرنا ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو کیا اللہ آپ کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ کافی ہے. پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ کہے گا نہیں. اللہ کے سوا کچھ اور بھی چاہیے؟ نہیں. پھر آپ گلے میں کیوں ڈالے بھائی؟ جو نہ اللہ نے کرنے کے لیے کہا, نہ نبی نے کیا, نہ نبی نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا, نہ اس زمانے میں کسی نے کیا, تو کیوں کیا یہ گلے میں؟ تو وہ بھی تھوڑا سوچے گا, ہو سکتا ہے مانے, ہو سکتا ہے نہیں مانے, لیکن آپ نے اس کو دروازے تک لے جا کر چھوڑا تو صحیح. اب انٹری وہ کرے گا نہیں کرے گا اس کی مرضی, لیکن آپ نے اس کو دروازے سے ہدایت کے قریب تو کر دیا. تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ بات کریں اس طرح سے کہ آپ اس کو پہلی سیڑھی کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, اس طرح سے ایک کے بعد ایک بات آگے بڑھاتے جائیں, تاکہ ایسا نہیں ہو کہ آپ اس کو کہیں کودو اوپر, تو کیسا کودے گا وہ؟ ایک ایک سیڑھی چڑھنے کے لیے بولیں گے تو آئے گا آپ کے پیچھے. ترتیب وار بات کریں, ایسی بات سے شروعات نہ کریں کہ پہلی بات وہ نہیں مانتا, حرام ہے, شرک ہے, تو مشرک ہو گیا, آگے جہنم میں جائے گا. وہ کیسے مانے گا؟ اس کو تو پہلے ساری جو ایکوزیشن ہے اس میں پہلے غور کرے گا, اور کیا کیا بول دیا اس نے ایک سانس میں, مجھ کو مشرک, جہنمی, اور کیا کچھ نہیں. لیکن اگر آپ اس کے احترام کے ساتھ ایک ایک سٹیپ سے, جو مانتا ہے اللہ کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے, ان چیزوں کو جن کو وہ مانتا ہے, وہاں سے آپ شروع کرتے 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 آگے اس کو بڑھا دیا اور ایسے نقطے پر لا کر چھوڑ دیا کہ اب اس کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے, اب اس کا کام ہے. تو آپ نے اس کو صحیح جگہ تک لے جا کر چھوڑ دیا, اب اللہ پر چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا ہدایت دے گا, نہیں چاہے گا نہیں دے گا. اس کے اندر طلب ہے تو ملے گی, نہیں تو نہیں ملے گی. وہ یہدی الیہ من اناب, جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. تو متفقہ بات سے شروع کریں, گفتگو شروع کریں تو ایسے انداز میں شروع کریں کہ پہلے ہی جملے پر انکار نہیں ہو. دیکھیے پہلے انکار کے بعد اقرار لانا بڑا مشکل ہوتا ہے, پہلے نہیں کے بعد ہاں کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ہاں کی ایک سیریز کے بعد پھر ایک نا پہ ہاں کرانا بھی آسان ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں 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 ہاں, مانتے 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 ایک بات ایسی چھوڑ دیا آپ نے, وہ نہیں مانتا ہے, وہ بھی سوچے گا کیونکہ پچھلی ساری باتیں مانتے آئے, تو ماننے کا مزاج بنا دیا آپ نے اس کا. آپ نے ایسی باتیں لگاتار اس سے کہتے گئے کہ جس پہ ہاں ہاں آپ کی بات کو صحیح 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 کرتے آ رہا ہے وہ, اب پھر ایک بات آپ نے اس کو دی تو آپ نے ماحول اس کا ماننے کا بنا دیا. لیکن پہلا ہی جملہ ایسا آپ نے بول دیا نہیں ماننے والا, اب اس کو الٹا آنا مشکل ہے, آپ نے اس کا مزاج نو والا کر دیا, اب یس والا ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کی فطرت میں ہے, انسان کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی دعوت دی تو فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اے نبی آپ کہیے, اے اہل کتاب, یہود و نصارہ سے خطاب ہے, اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف, ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے ہمارے بیچ برابر ہے, تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں. اللہ نعبد الا اللہ, وہ بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا, اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, کسی چیز کو شریک نہ بنائیں اللہ کا. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ قرار دیں, ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنا لیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اور پھر اس کے بعد بھی وہ پیٹ پھیر دیں نہ مانے, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تو تم کہو کہ تم تو گواہ رہنا کہ ہم تو کم از کم اللہ کے فرما بردار ہیں, ہم نے پہنچا دیا, تم مانو نہ مانو ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو ایسی باتوں کی دعوت دی جائے اور ابتدا اس سے کی جائے جس سے لوگ مانیں. معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں, سب سے پہلے تم جس چیز کی ان کو دعوت دو گے وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی گواہی کی طرف بلاؤ. جب وہ اس کو مان لیں, جب وہ اس کو مان لیں تو تم بتانا دن رات میں پانچ نمازیں اللہ نے ان پر فرض کی ہیں. پھر جب اس کو مان لیں بتانا اللہ نے تمہارے مالوں میں زکات رکھی جو تمہارے امیروں کو, امیروں سے لے کر غریبوں کو دی جائے گی, اور خبردار ان کے بہترین مالوں سے بچنا, اور خبردار مظلوم کی بد دعا سے بچنا, اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے. سٹیپ بائی سٹیپ, دھڑام سے دھم سے دعوت نہیں, تدرج کے ساتھ ترتیب کے ساتھ, ایک سٹیپ پکا پھر دوسری, ورنہ پوری عمارت گر جائے گی. پہلے لیول کو پکا کر کے اگلا لیول, اس طرح سے دعوت دینا, یہ بہت عقل مندی ہے دعوت کی. تو یہ اصول یاد رکھیں کہ پہلے ہاں کرواتے چلے جائیں پھر مشکل معاملہ سامنے لائیں, ایک دم سے مشکل معاملہ سامنے نہ لائیں کہ شروع میں نہ بولنے کے بعد میں ماننا مشکل ہو جائے. نو, سخت الفاظ اور انداز گفتگو سے پرہیز کریں, سخت زبان اور بے عزتی کا انداز اختیار نہ کریں بلکہ نرمی سے بات کریں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے خاص نصیحت ان کو کی, کہا اذهبا الى فرعون انه طغى, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے, فقولا له قولا لینا, تو تم دونوں اس سے بات کرنا تو نرم بات کرنا, لعله يتذكر او يخشى, بہت ممکن ہے وہ نصیحت مان لے, غور کرے, یا پھر ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے, اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے. تو تم اس سے نرم بات کرنا. فرعون جیسے بدبخت سے بھی بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جیسے نبیوں کو, رسولوں کو کہا جا رہا ہے تم اس سے سرکش ہے, بتایا جا رہا ہے, لیکن سرکش سے اللہ کا رسول بات کر رہا ہے. اللہ کی تلقین کیا ہے, فقولا له قولا لینا, تم اس سے بات کرنا دونوں تو تم اس سے نرم بات کرنا. تو نرم بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کی بات پر غور کرنے لگتا ہے, لیکن سخت بات کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ آپ کی بات کی بجائے آپ کے انداز پر وہ غور کرنے لگتا ہے. آپ کسی آدمی سے سختی سے بات کرنے لگیں, ذرا گھر میں کبھی ٹرائی کر کے دیکھیں, بیوی سے ایسی بات کریں, وہ آپ کی بات پہ دھیان نہیں دے گی, کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ, ہو کیا گیا آپ, وہ بات پر دھیان نہیں دے گی, وہ انداز پر دھیان دے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیے, بات کہ ایسی مزاق سے کر رہا تھا, میں ایک ٹیسٹ لے رہا تھا, میں اپنی اصلاح کے لیے تیری اصلاح کی کوشش کر رہا تھا. کہ جب بھی کسی سے سختی سے بات کی جائے تو وہ یہ سوچتے ہیں ایسے کیوں کر رہا ہے, میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے, یہ کیوں ایسا کر رہا ہے, تو وہ کیوں ایسا کر رہا ہے پہ دھیان دیتا ہے, یہ کیا بول رہا ہے پہ کم دھیان دیتا ہے. تو سختی سے بات کرنے والے کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا انداز بیان پر زیادہ دھیان دیتا ہے, الفاظ گفتگو پر کم, اور اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. اگرچہ ایک حق بات آدمی کہہ رہا, آپ کسی آدمی کو پکڑیے راستے میں اور اس کو جھنجھوڑ کے کہیں اللہ ایک ہے, क्या करेगा होगा तो तुम उसको क्यों कह रहा भाई, मैं भी तो मानता हूं। मस्जिद में आप किसी से कहें आके गुस्से से कहें अल्लाह है, तो कहेगा घर पे जाके बीवी से कहो इस तरह से हमको डांटते हो, हम क्या तुम्हारा कुछ खाते पीते हैं, या आप चौधराहट हम पे क्यों बता रहे हो। हालांकि वो मानता, वो नहीं कहेगा हाँ अल्लाह एक है, वो नहीं बोलेगा, बोलेगा तुमको होगा क्या, हो क्या गया है तुझको, खाना खाया कि नहीं, कि धूप में से आया अभी। अंदाज पर आदमी का ध्यान ज्यादा जाता है, अल्फाज पर कम, इस बात को हमेशा याद रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात पर लोग गौर करें तो आपको चाहिए कि उसको ऐसे अंदाज में पेश करें कि उसका नफ्स नहीं जागे। इसी तरह से दावत में बाज औकात ये होता है कि आपकी सारी शराफत के बावजूद सामने से रिस्पांस गलत आता है, ये बड़ा आजमाइश का वक्त होता है। एक आदमी का चलो इतने सारे रूल अप्लाई करेंगे, आपने अप्लाई किए भी, बहुत बर्दाश्त करते करते आपने बताया नरम गरम, आपका दिमाग गरम है लेकिन आप बड़े नरम नरम बन के मीठा मीठा आप बोले साहब दलीलें दी, बहुत तैयारी करके आए, सारे उसूल आपने अपनाए, सामने लगता है चलिए ठीक है बस करिए अब मुझको काम है, आपका एकदम जहन 14 तबक रोशन हो गया, आपके पूरे आग और गुस्सा हो गए सर से पांव तक। बाज औकात एक आदमी सारे अच्छे अंदाज में दावत पेश करने के बावजूद सामने वाला उस बात को अहमियत नहीं देता है, या ऐसा अंदाज इख्तियार करता है जो इसको गुस्से में लाने वाला होता है, कि बहुत सारी दलीलें पेश की और नरम बात की, और जिससे आप बात कर रहे हैं उसने कहा भाई बस करो बहुत हो गया सर दुख रहा है मेरा, तो आप कहेंगे सर दुख रहा है अल्लाह उसके रसूल की बात से काफिर कहेगा, अल्लाह उसके रसूल की बात से गुस्से में आ जाता है आपके। और अक्सर औकात न मानने वाले के लिए देखिए फर्क करना सीखें, अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक अदा फरमाए। बहुत सारे लोग जब कोई आदमी बात नहीं मानता है तो अल्लाह और उसके रसूल की बात न मानने का इतना गुस्सा नहीं होता है जितना मेरी बात नहीं मान रहा है का गुस्सा होता है। इसको फर्क करना याद रखिए कि हमको उस पर गुस्सा आ रहा है तो अपने नफ्स की, मैं इतना समझा कि मैं बता के भी नहीं मान, मैं डॉक्टर हूं मेरे पास बाहर लोग पेशेंट लाइन लगा के खड़े होते हैं, मैं समझा रहा हूं फिर भी नहीं मानता, तो इसकी अना है मैं समझा रहा हूं तो नहीं मानता है, तो मेरी नहीं मानने का गुस्सा अल्लाह और उसके रसूल की नहीं मानने से ज्यादा होता है। ये भी बीमारी है, ये हमारी अपनी बीमारी हो जाती है। तो एक आदमी अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है गुस्सा ना हो, परेशान नहीं हो, वो याद रखे कि हमसे बेहतर लोगों ने बदतरीन लोगों को दावत दी और उनकी तरफ से न सिर्फ ये कि लोगों ने इनकार किया मजाक उड़ाया लेकिन उन्होंने क्या किया सब्र किया, तो हमको भी सब्र करना चाहिए। बाज औकात कोई आदमी आपकी बात न मानकर आपका इम्तहान ले रहा होता है, देखेंगे ये कितना सब्र वाला है, और जब वाकई ये दाई सब्र करता है कहता है भाई आपकी बात हक है, मैं बस देखना चाहता था कि तुम नफ्स के लिए दावत दे रहे हो कि अल्लाह के लिए दावत दे रहे हो, ऐसा भी होता है। और बाज औकात एक आदमी वाकई नहीं मानता है लेकिन देखता है कि मेरे न मानने के बावजूद ये बाखलाक इंसान है, सोचता है कि कितना अच्छा आदमी है, मैंने इसके साथ बदसलूकी की, मैंने इसको सख्त जबान से बात की, मैंने इसका इंसल्ट कर दिया, लेकिन अल्लाह की खातिर इतना शरीफ आदमी है, बड़े घर का आदमी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मालदार है, मैं तो कुछ भी नहीं, फकीर हूं और अनपढ़ हूं, लेकिन मैंने इसके साथ में इतनी बदजबानी की लेकिन इसने सब्र किया, वाकई ये क्या चीज है कि इसकी जिंदगी में इतने अच्छे अखलाक आए, वाकई ये हक पर होगा तभी तो ये ऐसा है, मान लेता है वो, उसको मान लेता है वो, चुपचाप आगे किसी दर्श में बैठ जाता है, ऐलान करके नहीं आता मैं आ गया, चुपचाप आता है देखता है दर्श में बैठता है, चुपचाप आता है पहले उठ के निकल जाता है लोगों के पहले, और एक दोबारा आना शुरू करता है और पाबंद हो जाता है, वो बोलता नहीं मैंने गलती से तौबा कर ली, और हम भी उसको कबूल कर लें, हम भी ऐसा नहीं बताए हाँ हारा कि नहीं हारा, ऐसा भी हम ना करें। बहुत सारे लोग इस तरह से चुपके से आ जाते हैं। तो हम किसी के न मानने से गुस्सा ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया वलकद कुज़िबत रुसुलु मिन क़ब्लिक, ए नबी आपसे पहले जो रसूल थे उनका इनकार किया गया है, लोगों ने उनको झुटला दिया, उनकी दावत का इनकार कर दिया, फसबरु अला मा कुज़िबु, तो इन रसूलों ने उनको जो झुटलाया गया था इस झुटलाने पर सब्र किया, وہ اولو اور انہیں تکلیف بھی دی گئی, جھٹلایا بھی گیا اور انہیں ستایا بھی گیا. حتی اتاہم نصرنا, وہ اولو ان کو تکلیف دی گئی ستایا گیا یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی. تو دائی کے لیے چاہیے کہ دعوت کے میدان میں لوگ اس کو جھٹلائیں, لوگ اس کو ستائیں, وہ صبر کرے, اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا, اللہ کی مدد آتی ہے. بعض اوقات اس کے صبر کرنے ہی سے لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں اور اس کی بات مان لیتے ہیں. مالک ابن کنانہ کے ایک صحابی فرماتے ہیں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز یتخللھا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں دیکھا, آپ لوگوں کی بھیڑ میں چلے جا رہے تھے. یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, آپ لوگوں سے کہہ رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, لا الہ الا اللہ مان لو, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ گے. قال ابو جہل یحوی علیہ التراب, اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا کون تھا؟ ابو جہل. ابو جہل آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا تھا, آپ کے سر پہ مٹی ڈالتا تھا. ویقول یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم, اے لوگو یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے. یہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آدمی تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے. فانما یرید لتترکوا آلہتکم, یہ چاہتا ہی یہ ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو. وتترک اللات والعزا, اور یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے بڑے معبود لات اور عزا سے دور ہو جاؤ, ان کو چھوڑ دو. صحابی کہتے ہیں وما یلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا سب اس کے کرنے کے باوجود, آپ کے سر پر مٹی ڈالنے کے باوجود, آپ کی دعوت کے انکار اور لوگوں کو آپ کے خلاف بولنے کے باوجود, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تھے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ایک دائی اپنے معاشرے میں جو کہ حق کا مخالف معاشرہ ہوتا ہے, دعوت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی دعوت فیل ہو جائے, کچھ بد اخلاق لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں, یہ سمجھاتا ہے وہ نہیں مانتے, یہ جھگڑے میں آ جاتا ہے. جب یہ جھگڑا کرتا ہے تو ان کا کام بن جاتا ہے کہ یہ دعوت چھوڑ کے جھگڑے میں لگ جاتا ہے. دعوت رک گئی, جھگڑا شروع ہو گیا, اب دعوت بند اور جھگڑا شروع, تو مقصد پورا ہو گیا باطل کا. باطل چاہتا یہ تھا کہ دائی اپنا کام چھوڑ کے دوسرے کام میں لگ جائے, اور یہ کامیاب ہو گیا اس کے اندر, دائی فیل ہو گیا اس کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ اس کی بات مت مانو, یہ تمہارے بتوں سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کے نہیں پوچھا میرے سر پہ مٹی کیوں ڈال رہا ہے, آپ نے پوچھا نہیں, آپ اپنی بات کرتے جا رہے, وہ آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے میں پلٹ کے پوچھوں گا کیوں مٹی ڈال رہا ہے, کوئی میرا ہاتھ ہے کہیں بھی مٹی ڈالوں. آپ لوگوں کو دعوت دینے کی بجائے اس سے الٹ جاتے, آپ کی دعوت رک جاتی, دعوت رک جاتی, آپ کی بس آگے کھڑی ہے اور یہ آخری بس ہے, کسی نے آپ کو دھکا دے دیا, آپ کیا کرو گے, بس پکڑو گے کہ اس سے لڑتے رہو گے؟ اب بولے کل دیکھتا ہوں تیرے کو, پہلے ابھی تو بس میری آخری ہے. کیوں؟ اس سے لڑنے میں لگ گیا بس چھوٹ جائے گی. اس دین کو لوگوں میں عام کرے اور لوگوں کی زندگیوں میں اس دین کو پہنچا کر اصلاح اور فلاح کی کوشش کرے. عام طور سے ہمارے بہت سارے بھائی دعوت کا, تبلیغ کا, اصلاح کا, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جذبہ رکھتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں, اور بہت ساری کوششوں سے بہت سارے فوائد بھی سامنے آتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعوتی کوشش سے فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہو جائے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے، ایک تو وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس میں بگاڑ ہوتا ہے، اس میں خیر کی، حق کی طلب نہیں ہوتی ہے، وہ غلط طریقے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تعصب میں مبتلا ہوتا ہے، وہ ضد پر جمع رہتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہنچانے کا انداز غلط ہوتا ہے، جن اصولوں کی پابندی کر کے، جن ضوابط کی ماتحتی میں دعوت دینا ہے، ایک دائی ان کا لحاظ نہ رکھ کر ایک غلط طریقے سے دعوت دیتا ہے، کچھ ایسی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں جن سے دعوت واقعی اپنا اثر نہیں دکھاتی ہے، بلکہ بعض اوقات اچھے اثر کی بجائے برا اثر پڑتا ہے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ایک دائی جو دوسروں کی ہدایت کا طالب ہے، وہ دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش کرنے کے لیے صحیح اصولوں کو سیکھے اور ان کا پابند ہو کر دعوت دے۔ ایک عورت ہے، جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، یا ایک ماں ہے جب اس کی گود میں بچہ ہوتا ہے، تو بہت ساری پسند کی چیزیں بھی اس کو چھوڑنی پڑتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک عورت ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، بہت ساری خواتین ہیں ڈاکٹر کے بولنے کی وجہ سے یا خود سے بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں نہیں کھاتی ہیں سردی کے موسم میں، بعض کھانے نہیں کھاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے بچے پر اثر پڑے گا، بچے کو زکام ہو جائے گا، بچے کو نقصان ہوگا، بیمار پڑ جائے گا، بچے کا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے بعض اوقات، اکثر اوقات، اپنی جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو کسی اور کی خاطر بہت ساری چیزوں کا پابند بناتی ہے۔ دائی اس سے آگے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر کسی انسان کی جنت اور جہنم کا معاملہ ہوتا ہے، کسی کی آخرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ دائی کو اپنے آپ کو پابند بنانا پڑتا ہے، بہت ساری جائز چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، شریعت نے اس کو حرام نہیں کیا ہے، لیکن مصلحت کی وجہ سے اور سماج کی وجہ سے اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مجاہدہ اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے پہنچانے کے لائق بنانے کے لیے اپنی زندگی کھپا دیتا ہے۔ واقعی سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو سب سے قیمتی مقصد کو چنے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی قیمت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ وہ کس کو قیمتی سمجھتا ہے۔ کون آدمی کتنا قیمتی ہے معلوم کیسا پڑتا ہے؟ کوئی آدمی 4 روپے پر راضی ہو جائے، اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی تمنا اتنی ہے بس۔ کوئی آدمی جاب کی تمنا، سب سے بڑا تجھ کو کیا چاہیے، کیا تمنا ہے؟ تو کسی کی کوئی ڈگری تمنا ہوتی ہے، کسی کی کوئی بنگلہ تمنا ہوتی ہے، کوئی کچھ اور تمنا رکھتا ہے۔ آدمی کا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کس چیز کو اپنے لیے مقصد بناتا ہے، اس مقصد سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ویلیو کیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو مقصد حیات دیا، وہ ایک تو اللہ کی عبادت و اطاعت تھا انفرادی سطح پر، اور اجتماعی سطح پر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یا اور بھی باتیں ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں پر ذمہ داری ڈالی کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بارے میں اتنا واضح طور پر بتلائیں کہ ان کے پاس بے دینی کے لیے، نفس پرستی کے لیے، غفلت کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، حق واضح ہو جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، لوگوں کے سامنے حق بات کو واضح کر دینا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین بندوں کو، نبیوں کو اور رسولوں کو عطا فرمایا. ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دین عام ہو جائے، بندے اللہ ہی کے بندے بن جائیں، شرک اور کفر سے نکل کر، منمانی سے نکل کر وہ اللہ کی عبادت و اطاعت کے تحت آ جائیں، پابند زندگی گزارنے والے بنیں. یہ سب سے بڑا مقصد ہے جو کوئی انسان اپنی زندگی کے لیے لے سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف دوسروں کو بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی نیک اعمال کا پابند بنے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یوں کہیں کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. اکڑ فقر یہ نہیں، عمومیت اس میں ہو اور خود بھی فرما بردار ہو، اپنے کو لوگوں سے کاٹ کے الگ کر کے شریعت سے آزاد نہ ہوتا ہو، خود بھی پابند ہو اور اپنے آپ کو عام مسلمان سمجھتا ہو. تو یہ سب سے اچھی بات کتنے کلام انسان کرتا ہے، تجارت کی بات کرتا ہے، بیوی بچوں سے بات چیت کرتا ہے، آپس میں گپ شپ کرتا ہے، کتنی ساری انسان کی زبان ہے، دن بھر کتنی چلتی ہے. لیکن زبان کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ اس زبان کے خالق کی بڑائی اس طور پر بیان کی جائے کہ نہ ماننے والا بھی ماننے والا بنے، ماننے والا اور ترقی کر کے اللہ کے قریب ہو جائے. اس زبان کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ کے دین کی گفتگو اس طور پر کی جائے کہ غفلت میں پڑا ہوا جاگ جائے، اللہ سے بھاگنے والا اللہ کی طرف بھاگنے والا بنے. کتنا بڑا کام ہے کہ ایک آدمی اللہ سے بھاگ رہا ہے، اس کا رخ موڑ کے اس کو اللہ کی طرف بھاگنے والا بنا دیا، کتنا بڑا کام کر دیا. اس کو دعوت کہتے ہیں، اس کو تبلیغ کہتے ہیں، اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، اس کو اصلاح کہتے ہیں، اس کو نصیحت کہتے ہیں، اس کو وعظ کہتے ہیں، اور بہت سارے نام اس کے لیے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج ایک ایسے دور میں ہیں کہ جس میں حق کے ساتھ ساتھ باطل بھی پھیلا ہوا ہے. آپ کسی بھی علاقے میں جائیں، وہاں پر آپ کو شرکیات، بدعات، خرافات، گناہوں کا عام ہونا، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی. شرک کے اڈے بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح سے لوگ نئے زمانے کے اثر سے، نئے دور کے اثر سے گناہوں کے نئے نئے طریقے دریافت کر رہے ہیں. بے حیائی جو کسی دور میں کسی خاص مقام پر ہوا کرتی تھی، ہر گھر میں پہنچ چکی ہے. ایک دور میں جب کچھ لوگ بڑی ایک عمر کو پہنچنے کے بعد گناہوں کو جاننے لگتے تھے، آج ایک بچہ بھی ان گناہوں کو جاننے لگا ہے. ایک ایسے دور میں ہم پہنچ گئے ہیں کہ جس میں نافرمانی عام ہو چکی ہے. آپ بتائیے، ایک دور تھا جس میں سود صرف بینک سے اور کچھ بنیوں سے جڑا ہوا تھا، آج آدمی گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور ٹی وی پہ اس کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سود 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 کی اتنی شکلیں عام ہو چکی ہیں کہ ایک آدمی کا سود سے بچنا مشکل ہو گیا ہے. بلکہ بہت سارے لوگوں کو سود کی وہ قباحت، سود کی برائی کا احساس بھی نہیں رہا ہے کہ سود برا بھی ہوتا ہے. گناہ عام ہو چکے ہیں. اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کی مرضیات کا خیال رکھنے والے زیادہ علاقوں کے اندر کچھ بڑھ رہے ہیں اور کہیں پر بہت گھٹ رہے ہیں. اللہ تعالی کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ایک انسان اگر اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ میری جتنی استعداد ہے، میری جتنی کیپیسٹی ہے، میں اس کے مطابق کوشش کروں گا کہ ایسے بندوں کو اللہ سے جوڑ دوں جو اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، چاہے وہ، یعنی شروعات جو کی جائے اپنی ذات سے ہوگی، اور پھر گھر کے تعلق متعلقین ہیں، گھر والے، رشتہ دار، پڑوسی، دوست، احباب، اور جہاں تک کہ میری وسعت ہے، جہاں تک کہ میں پہنچ سکتا ہوں اللہ کے دین کو میں پہنچا کے رہوں گا. آپ سوچیے کہ صحابہ ہیں، اہل علم ہیں، ہر دور میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے رہے. اگر وہ یہ کام نہیں کرتے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو محفوظ کر کے نہیں پہنچاتے، آج ہم تک دین نہیں آتا. ہم کو کیا معلوم ہوتا شریعت کیا ہے، ہم کو کیا معلوم ہوتا قرآن و سنت کیا ہے. تو لوگوں نے کوششیں کی، چاہے وہ خود جا کر ہو، چاہے خطوط کے ذریعے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ دین بڑھتے بڑھتے پہنچتے پہنچتے نقل ہوتے ہوتے توارث کے ساتھ آج ہم تک پہنچا ہے. ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اسلام نے ہم کو بہت کچھ دیا، اسلام نے ہم کو عزت دی، ہم یہ سوچیں ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات لیے کہ ان کے بیان کرنے کو ایک زمانہ درکار ہے، پھر بھی نہیں ہو سکتا ہے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو نہیں گن سکتے. لیکن ہم کچھ تو اللہ کے دین کے لیے کریں کہ مرتے وقت ایک سکون ہو کہ ہم نے بھی کچھ اللہ کے دین کے لیے کیا. اگر واقعی دیکھا جائے تو وہ کرنا بھی ہمارا اپنا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے بھی اللہ ہی کی توفیق اور اللہ ہی کے دیے ہوئے اسباب اور اس کی نعمتوں کو استعمال کر کے آدمی کر سکتا ہے، اس میں بھی اللہ کا محتاج آدمی ہوگا. اس لیے ہم اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہم اپنی زندگی میں اپنی وسعت کے بقدر لانے کی کوشش کریں. یہ بنیادی معاملہ ہے، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. دوسرے یہ کہ جہاں تک کہ ہماری پہنچ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین خصوصاً دو بنیادی چیزیں، توحید اور اتباع، توحید اور اتباع سنت، ان دو چیزوں کو ہم عام کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ان دو ہی چیزوں میں انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور ان دو میں بگاڑ آ جائے پھر باقی زیادہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کہ ساری برائیاں ان دو کے پیچھے چلتی ہیں. کہ توحید اور اتباع میں جب بگاڑ آ جاتا ہے تو پھر بے حیائی اور غلط رواج اور ساری خرافات عام ہو جاتی ہیں. تو دو چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں، ایک اللہ تعالیٰ کے تعلق سے توحید اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتباع، اگر یہ دو چیزیں زندگیوں میں آ جائیں تو باقی دین اور باقی سارے معاملات اس کے سدھرتے چلے جاتے ہیں. تو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. دعوت کے لیے بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک انسان جتنا علم رکھتا ہے اس کو بغیر ملاوٹ کے، بغیر رد و بدل کیے، جوں کا توں دوسروں تک پہنچائے، یہ بھی قیمتی انسان ہے، یہ بھی نجات کا ذریعہ ہے. ہاں، ایک آدمی کم علم کے ساتھ فتوے دینا شروع کر دے، یہ غلط ہے. اپنے دل سے دین کے بارے میں کچھ بھی کہنا شروع کر دے، یہ بری بات ہے. کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ اس کی اپنی بولی ہوئی بات کو کوئی آدمی اپنے حساب سے کچھ بھی بولنا شروع کر دے، وہ اپنی بات میں بگاڑ کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ بتائیے، اللہ رب العالمین کے کلام میں، اللہ کے دین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اپنی طرف سے بگاڑ کر کوئی آدمی بیان کرنا چاہے وہ کتنا برا آدمی ہے. اللہ کے دین میں تبدیلی اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ہم جتنا علم ہمارے پاس ہے، ہم اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جو آدمی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تو عمل کرنے والے کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. اور اس عمل کرنے والے کا ثواب، جتنی مرتبہ وہ عمل کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. پانچ نمازیں ہیں دن بھر میں، مثلا آپ پانچ نمازوں سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ بہت متقی ہو گیا آدمی، پانچ نہیں میں چھ پڑھوں گا، نہیں پڑھ سکتا. فرائض میں اضافہ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو ایک دن میں ایک آدمی پانچ ہی نمازیں پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا. پانچ سے زیادہ گنتی بڑھا ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانچ نمازوں سے زیادہ آپ کو ثواب ملے فرض نمازوں کا ایک ہی دن میں، تو اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اور آدمی کو بھی نمازی بنا دیں. اب جب وہ پانچ نمازیں پڑھے گا تو آپ کے کھاتے میں آپ کی پانچ اور اس کی پانچ، تو آپ کو دس نمازیں آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہیں، حالانکہ آپ پانچ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. یہ تو ایک آدمی کا کہہ رہا ہوں اور ایک عمل کا کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے اس کو توحید والا بنا دیا، اتباع والا بنا دیا، روزے والا بنا دیا، زکوٰۃ والا بنا دیا، حج والا، اخلاق والا، اور کیا کچھ نہیں آپ نے اس کو سکھا دیا، ان سارے اعمال کا اس کی زندگی بھر جتنا وہ عمل کرے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. کتنا بڑا معاملہ ہے. آپ سوچیں، یہی معاملہ اگر بزنس میں کوئی سمجھا ہے، کتنا جلدی سمجھ میں آتا ہے. कि अगर आपने एक आदमी को जोड़ दिया उसका जो भी आएगा इनकम उतना आपको भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप 1 लाख कमा रहे हैं, वो 1 लाख आपको 2 लाख मिलेंगे, 2 बना दिए 3 लाख, वो किसी को बनाएगा 5 लाख। आदमी को बहुत जल्दी समझ में आता है, लेकिन ये उस दिन समझ में आएगा जब एक नेकी की वजह से कोई आदमी जहन्नम में जाएगा। एक नेकी के कम होने की वजह से, एक गुनाह के ज्यादा होने की वजह से अगर कोई जहन्नम में जाएगा, उस दिन एक नेकी की अहमियत मालूम पड़ेगी। तो हम अपनी नेकियां बढ़ा सकते हैं अगर चाहे उन नेकियों पर हमने अमल नहीं किया। एक गरीब आदमी हज नहीं कर सकता है, माल दौलत उसके पास नहीं है, भाई कैसे हज करेगा वो? अब उस आदमी ने एक अमीर से बात की, उसका जहन बना दिया, आप इतने मालदार हो, अल्लाह ने आपको इतना माल दिया है, बोले भाई हज को कौन जाए, हम तो इतने दूर कौन जाए, बिजनेस में टाइम नहीं मिलता। आप देखिए, आपको मौत आ सकती है, मौत आई तो आप क्या करेंगे, और अल्लाह का घर है, आपने आप अल्लाह ने आपको इतना माल दिया है, इतना रास्ता आपके लिए आसान है, कितनी बड़ी चीज है हज करना, और कितना नूरानी माहौल होता है, आप जाके तो देखिए। थोड़ा जहन उसका बना दिया, अब उसने जाके हज करके आ गया, उसका सवाब आपको भी मिल रहा है। एक गरीब आदमी जिसने हज नहीं किया, न कर सकता है, उसी हाल में मर गया कि उसने हज जिंदगी में नहीं किया, कर ही नहीं सकता था, माल ही नहीं था उसके पास, लेकिन कयामत के दिन जब उसका नाम आमाल खोला जाएगा उसमें हज भी निकलेगा, हालांकि उसने कभी हज नहीं किया। कहां से आया यह हज उसके आमाल नामे में? उसने किसी अमीर आदमी को जो हज करने के लायक था, इस्तेआत रखता था, तरगीब देके उसको हज करने वाला बनाया, और इस तरगीब की वजह से, रहबरी की वजह से उसका सवाब भी इसको मिल रहा है। आप सोचें, इस्लाम ऐसा अजीम शान दीन है कि इतनी सारी नेकी के रास्ते उसमें हैं। एक आदमी अगर लोगों से, लोगों को दावत देकर नेकी कमाना चाहे, कितनी नेकियां कमा सकता है। ये सब किस चीज की बरकत है? दावत, तबलीग। एक आदमी दुनिया के बारे में सोचता है, माल बढ़ाने की फिक्र करता है, आमाल बढ़ाने की फिक्र करना असल अकलमंदी है, क्योंकि माल यही छूटने वाला है और आमाल साथ में जाने वाले हैं, आमाल साथ में जाएंगे। माल थोड़ा कमाए, ज्यादा कमाए, कितना भी जमाए, ये छूटने वाला है, लेकिन कब्र में क्या आएगा? उसका अमल आएगा, उसका अमल आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में फरमाया, आदमी जब कब्र में जाता है, जब उनकर नकीर चले जाते हैं, तो एक बड़ा खूबसूरत आदमी, एक निहायत ही खूबसूरत लिबास में, अच्छे नूरानी शख्सियत, उसके पास एकदम खूबसूरत चेहरे के साथ आता है, कहता है जन्नत की बशारत सुन ले, जन्नत की बशारत सुन ले। वो कहता है, मुर्दा कहता है, मैयत जो कब्र में होता है, वो कहता है तू कौन है, और तू इतना खूबसूरत है कि खुशखबरी देने के लिए भेजने लायक तू ही है, कि ऐसे आदमी को, ऐसे चेहरे वाले को भेजना चाहिए खुशखबरी देने के लिए, तेरा चेहरा ही कितना अच्छा है। वो कहता है मैं तेरा अमल हूं, मैं तेरा नेक अमल हूं। और अगर बुरा आदमी दुनिया से जाता है, एक निहायत बदसूरत शक्ल में एक आदमी उसके पास आता है, कहता है जहन्नम की खुशखबरी अभी से सुन ले, जहन्नम की अभी से खुशखबरी सुन ले। वो कहता तू कौन है, तेरा चेहरा इतना बुरा है कि तू इस लायक है कि बुरी खबर के लिए तुझको भेजा जाए। वो कहता मैं तेरा ही अमल हूं, मैं तेरा अमल हूं। तो आदमी का अमल उसकी कब्र में आता है। अब आदमी देखे उसने अपने अमल को खूबसूरत बनाया है या उसने बदसूरत बनाया है, जैसा चाहे आदमी उसका अमल बनेगा। और आज जो अमल कर रहा है उसको छोड़ के जा नहीं रहा है, बल्कि ये अमल उसको छोड़ने वाला नहीं, उसकी कब्र में उसके पास आने वाला है। वो अपने अमल को किस सूरत में देखना चाहता है, अच्छी या बुरी सूरत में, वो खुद चुने, खुद फैसला करे, खुद सोचे। लिहाजा दावत एक बहुत ही अजीम शान अमल है, और ये एक ऐसा अमल है जिसके लिए अल्लाह ताला ने पाक नफूस को चुना, अपने बेहतरीन बंदे जो अल्लाह की निहायत मुकर्रब, अखलाकी एतबार से आला तरीन कौल अमल और सोच की आला तरीन कैफियात से मामूर बेहतरीन इंसान अल्लाह ने इनको दावत के लिए चुना। लिहाजा ये अमल बड़ा कीमती अमल है। एक आदमी को चाहिए कि सुबह शाम में कुछ वक्त ऐसा निकाले, कम से कम अपने घर वालों को ही सही दीन सिखाने वाला बने। आज ऐसा दौर है कि शोहर बीवी, बच्चा स्कूल में जाता है, ABCDQRST, उसके लिए बच्चा पास होना चाहिए, اس کے لیے بیوی اور شوہر دونوں وقت نکال نکال کے بچے کو پڑھاتے ہیں, جیک اینڈ جل اور کیا کچھ نہیں پڑھاتے اس کو, ہمٹی ڈمٹی سب پڑھاتے اس کو. اور اسکول میں اگر پڑھا کے نہیں بھیجے بچے کو, ٹیچر بلا کے ڈانٹتا ہے, آپ کا بچہ ہے اسکول سے نکال دیں گے اس کو, خیال رکھیے اس کا ریزلٹ بہت ڈاؤن آ رہا ہے اس کا, اور زیادہ ایکسلریٹ کرتے ہیں اور زیادہ کوشش کرتے ہیں. اور بیوی کام کاج سے وقت نکال کے بیٹھتی, نیند آ رہی لیکن بچے کا ہوم ورک کرا رہی ہے کہ زندگی میں خود کبھی کی نہیں ہوم ورک اسکول میں, لیکن بچے کا ہوم ورک برابر کرا رہی. باپ آفس سے آ کے تھکا ہارا ہے, فائل بازو میں اخبار بازو میں, اور بچہ ادھر آ جا چل بتاؤ مجھ کو کیا پڑھا تجھے, کیوں اسکول سے نکال دیں گے. کیا ہوگا اسکول سے نکال دیں گے, جنت سے تو نہیں نکالنے والے. اور دس سال پندرہ سال بیس سال تک پڑھتا ہے, کتنی محنت اس کے پیچھے, کتنا مال اس کے پیچھے, کتنی کوششیں اس کے پیچھے. ایس ایس سی میں ہے یہ کلاس, میتھس کا الگ سے, سائنس کا الگ سے, جانے آنے کی تکلیف ہے, بائک لے بیٹا تو بائک لے, میں بائک لے کے دیتا ہوں تجھ کو, بائک پہ جا, ہر قسم کا خرچ سب کچھ تیار, لیکن دین دین نہیں سکھاتا اس کو. دین تو دین ہے ہاں, لیکن دنیا کے نالج, دنیا کا نالج بہت بڑی چیز ہے, نیوٹن بنانا ہے اس کو. جب وہ نیوٹن بنتا ہے تو سب سے پہلے اپنی کائنات سے ان کو باہر کرتا ہے کہ نہیں, گریویٹی ختم ہو جاتی ہے اس کی, سب سے زیادہ ماں باپ کو دور کرتا ہے. جب آفس کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں گھر کے اوپر آفس کے باس کو اس کو بلاتا ہے, ماں باپ کو بولتا ہے آنا نہیں ہال کے اندر, ہے کہ نہیں, باپ کو بولتا ہے ہال میں مت آنا, ہمارا باس آ جا رہا ہے. کیوں, باپ کو انگلش شریف نہیں آتی ہے, باپ کو انگلش نہیں آتی اور ایک دم جاہل دکھائی دے گا لوگوں کے بیچ میں, ہے کہ نہیں ہے. کتنے نوجوان ہیں ماں باپ کو بولتے کالج میں آنا مت, ہمارے ہمارے فرینڈز میں ہمارا معاملہ خراب ہو جائے گا, لوگ ہنسیں گے آپ کو دیکھ کر, پجامہ دیکھ کر آپ کا. باپ سے شرماتا ہے, اپنا نام بدل سکتا ہے باپ کا, نام سے چھٹکارا لے سکتا ہے. یہ دنیا کی تربیت کا اثر ہے کہ جس نے بچہ بچپن میں ماں باپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے بلکتا تھا, کہیں بھیڑ میں کھو جائے رونے لگ جاتا تھا, لیکن دین کی تربیت نہیں ہے, دین نہیں سکھایا, تو سب سے پہلے ماں باپ کو جب ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہوتی ہے, سب سے پہلے ہاتھ چھوڑنے والا یہ ہوتا ہے. کیوں, دین نہیں سکھایا اس کو, دین نہیں ہے. اور دین یہ ہے, دین یہ ہے کہ اگرچہ ماں باپ نے بچپن میں صحیح تربیت نہیں کی, وہ ستایا اولاد کو, اس کے حق ادا نہیں کیے ہوں, لیکن جب دین زندگی میں آتا ہے اولاد کی, تو یہی اولاد بولتی جیسے بھی تھے میرے والدین, لیکن انہوں نے, یہ میرے والدین ہیں, اللہ نے ان کا حق مجھ کو سکھایا ہے, اگرچہ انہوں نے میرا حق مجھ کو نہیں دیا, لیکن مجھ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے, یہ دین ہے. تو دنیاوی تعلیم کے ہم مخالف نہیں ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم اگر دین سے آزاد کر دی جائے, اور اولاد کی دنیاوی تعلیم کی آدمی فکر کرے لیکن دین کے بارے میں بے فکر ہو جائے, تو یہی بعد میں جانور سے زیادہ بدترین بن جائیں گے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ شروعات اپنے گھر سے کرے, دوست احباب ہیں, قریبی لوگ ہیں, گپ شپ جن کے ساتھ کرتا ہے, چائے پیتا ہے, جن کی نکاحوں میں جاتا ہے, جن کی جنازوں میں جاتا ہے, ان کے مرنے کے بعد کی بھی فکر کرے. تو بہرحال بات طویل ہو جائے گی, تو دعوت میں یہ بہت اہم چیز ہے, اس کی اہمیت یاد رکھیں کہ جو آدمی دعوت دیتا ہے وہ دوسروں کا اجر بھی لیتا ہے, ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگر وہ عمل کرنے والے بن جائیں, اور اگر وہ عمل نہ بھی کریں تب بھی اس کو دعوت دینے کا اجر ضرور ملتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ نیت کرے, اور اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لوگوں میں پھیلانے والے بنیں, اور خود بھی اس پر اہتمام کے ساتھ عمل کرنے والے بنیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ دعوت کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے, دعوت کی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہم کو کن کن باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے, اور کسی سے ہم اگر بات کریں تو کیسے بات کرنا چاہیے, کیسے دعوت دینا چاہیے. بعض لوگ دعوت دیتے ہیں تو ان کا انداز بڑا نرالا ہوتا ہے کہ ایک آدمی سنتے چونک جائے اور دور ایسا دوڑے کہ پھر کبھی نہیں آئے. جیسے کوئی کسی کو کہے ارے کب تک جہنم کی زندگی جیے گا, جانور بن کے جی رہا, ذرا دین پہ آ, انسان تو بن, شریف انسان. انسان ہے کہ جانور ہے؟ اب کون آدمی قریب آئے گا؟ اس نے اپنا جذبہ تو بتا دیا کہ کتنی فکر اس کو ہے اس کی, لیکن انداز بیان اتنا پیارا اگر ہوگا تو بہت ممکن ہے کمزور بھاگے اور طاقتور اس کی طرف بھاگے, ایسی دھلائی کرے کہ اس کے بعد کہے بھائی دعوت کا کام ہم سے ہوتا نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. غلط طریقے سے کیا ہوا کام, صحیح بھی کام ہو تو کیا ہو جاتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس کام کے سلسلے میں کچھ آداب ہے جن کی رعایت کرنا ضروری ہے. نمبر ایک, سب سے پہلے کہ دعوت میں علم اور عمل کو جمع کرنا ہے. علم اور عمل کو جمع کرنا ہے کہ دعوت کے سلسلے میں ہم علم بھی حاصل کریں, لیکن صرف علم کو اور دلیل کو پا کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم دائی بن گئے. نہیں, ایک اور چیز ہے جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے, وہ کیا ہے؟ اس علم پر عمل. اس لیے کہ لوگ آپ کی بات سے زیادہ آپ کی ذات میں غور کرتے ہیں, اس کو یاد رکھیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی, اس کو داڑھی نہیں ہے, اب وہ دعوت دے رہا ہے. ایک آدمی ہے جس کی کوئی غلطی لوگوں کو معلوم ہے, اب وہ دعوت دینا شروع کرے, جتنی بات کرتا جائے گا لوگ اس کے بارے میں یہ سوچیں ہاں ٹھیک ہے, خود تو عمل نہیں کرتا اور ہم کو بولتا ہے. اور جیسے اختلافی مسئلے پر بات کرے گا بس کرو بس کرو, ہم کو معلوم ہے تم یہ غلطی کرتے ہو, پہلے خود سدھرو پھر ہم کو سدھارنے کی کوشش کرو. ساری محنت اکارت ہو جاتی ہے. اگرچہ اس کو دعوت دینے کا ثواب ملتا ہے لیکن نتائج نہیں نکلتے. تو اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی دعوت سے لوگوں کے دلوں پر اثر پڑے, تو ایک کام اس کے لیے بہت اہم کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو اپنے آپ کو اپنی دعوت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا پڑے گا. دیکھیے عمل مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک آدمی ایک دم پاک صاف متقی بن جائے ٹائم لگتا ہے, ہم انسان ہیں, ہم کچے پکے لوگ ہیں, کمیاں ہمارے اندر ہیں, لیکن کم سے کم ہم اپنے دل میں عزم تو کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے ہر دن ہم اپنی اصلاح کریں گے. ہر دن ایک آدمی سوچے کل میں جیسا تھا آج میں ایک قدم آگے بڑھوں گا, اس سے اچھا بننے کی کوشش کروں گا, پھر کل آنے والے کل میں آج سے زیادہ بہتر بننے کی کوشش کروں گا. جو آدمی اس قاعدے کا پابند بن جائے وہ مرتے وقت میں بہترین انسان بن کے مرے گا. کہ ہر دن آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, یہ آسان نسخہ ہے. ایک ساتھ دھم سے آدمی متقی بن سکتا ہے؟ نہیں, لیکن ایک قدم ایک قدم ایک قدم چلتے چلتے آدمی منزل تک پہنچ جاتا ہے, کسی چھلانگ میں آدمی منزل تک نہیں پہنچتا ہے, اس کو یاد رکھیے. تو ہم کوشش کریں کہ جو دعوت ہم دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جو ہماری دعوت کو برباد کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ ہی کو بھول جاتے ہو عمل کے سلسلے میں؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم کو عقل نہیں, تم غور نہیں کرتے, تم سوچتے نہیں, تم عقل سے کام نہیں لیتے, یعنی تم لوگوں کو خیر کی تلقین کر رہے اور خود تمہاری اپنی زندگی میں خیر کی طلب اور اس کے لیے دوڑنے کا نظام نہیں ہے. تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے, لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ جس چیز کی طرف تم لوگوں کو دعوت دے رہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگوں کو فلاح کی طرف, کامیابی کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے, دوسروں سے زیادہ تیزی سے دوڑنے والا یہ ہو, اور جو دوسروں کو برائی سے روک رہا ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی زندگی میں دوسروں سے زیادہ اس برائی سے دوڑنا. آپ بتائیے کوئی آدمی ہے, کسی کمرے میں سانپ آ جائے اور وہ آدمی خود تو نہیں بھاگ رہا ہے اور سانپ سانپ باہر بھاگو کہہ رہا ہے, لوگ دیکھیں گے یہ تو خود بھاگ رہا نہیں ہے اور ہم کو بھگا رہا ہے, کوئی مٹھائی کا ڈبا تو نہیں ہے یہاں پہ, یہ ہم کو کیوں بھگا رہا ہے؟ لوگ شک کریں گے. کہ کوئی آدمی لوگوں کو شر سے دور کرنے کے لیے چلا رہا ہے, جہنم سے ڈرا رہا ہے اور یہ خود جہنم کی طرف دوڑ رہا ہے, اب بتائیے لوگ اس کی بات پہ کیسا اعتبار کریں گے؟ جو آدمی خود عمل نہیں کرتا ہے اس کی بات سے لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں پڑتا ہے اور خود اس کے لیے ہلاکت ہے. بلکہ ایسے انسان کو ایسا کہا جا سکتا ہے اس کو خود عقل نہیں کیا بول رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجاء بالرجل یوم القیامۃ فیلقى فی النار, قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں آگ میں ڈال دیا جائے گا. فتندلق اقطابہ فی النار, اس کی اتڑیاں نکل آئیں گی جہنم کی آگ میں. فیدور کما یدور الحمار برحا, وہ جہنم میں ایسا چکر لگائے گا جیسے چکی کے اطراف گدا گھومتا ہے. فیجتمع اہل النار علیہ, اس پر جہنم کے جہنمی لوگ اس کے پاس جمع ہوں گے. فیقولون ای فلان ما شأنک, اس سے کہیں گے ارے فلان ہے یہ کیا حال ہو گیا تیرا, ایسا کیسا ہو گیا ہے. الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر, کیا تو ہی تو نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تاکید کرتا تھا برائی سے منع کرتا تھا, تو ہی تو تھا جو ہم کو بھلائی کی تلقین کرتا تھا برائیوں سے منع کرتا تھا. قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتی, وہ کہے گا ہاں میں تم کو بھلائیوں کی تاکید کرتا تھا, میں تم کو فرائض کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا, اللہ کے حکموں کو میں توڑتا تھا. وانہاکم عن المنکر وآتی, اور میں حرام چیزوں سے تم کو منع کرتا تھا لیکن خود ان حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا تھا, وہ برے کام میں کرتا تھا جس سے تم کو منع کرتا تھا. تو انجام کیا ہوا, انجام یہ ہوا کہ جہنم میں وہ گدھے کی طرح چکی کی طرف جیسے گدھا گھومتا ہے اپنی اتڑیوں کو لیے ویسا گھومے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دائی کے لیے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھلائی کی تلقین کرے, برائیوں سے منع کرے, تو اسی کے ساتھ کم سے کم جس کی دوسروں کو تاکید کر رہا ہے خود عمل کرے, اور جس سے دوسروں کو منع کر رہا ہے اس سے خود بھی بچے, اور ہر دن اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. نمبر دو, آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں, آپ نے دیکھا فلاں شخص ہے شرک میں پڑا ہوا ہے, بدعات میں پڑا ہوا ہے, گناہوں میں پڑا ہوا ہے, آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کو سمجھانا چاہتے ہیں, آپ نے یوں ہی بات شروع کر دی بغیر دلیل کے بغیر تیاری کے, ہو سکتا ہے وہ غلط چیزوں کا علم جمع کیے ہوئے ہو, اس کے پاس کچھ غلط دلیلیں ہوں جس کی بنیاد پر اس غلط چیز پر جمع ہوا ہو, وہ آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کر دے اور آپ شک میں پڑ جائیں, آپ خود بھٹک جائیں اس کو ہدایت کی طرف لانے کی بجائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بغیر تیاری کے کوئی آدمی کسی کے ساتھ بات کرنا شروع کر دے. بعض ہمارے لوگ یہ سوچتے ہیں ہم تو تیار ہیں, کوئی بھی آئے کوئی بھی آئے ہم ایسے تیار ہیں پچھاڑ دیں گے اس کو, اور بعض ہمارے نوجوان دعوت کا جذبہ ایسا ہوتا ہے اپنے آپ کو چار حدیث یاد کر کے پہلوان سمجھنے لگتے ہیں اور جا کے کسی مفتی کے ساتھ میں بحث کرنا, آپ حدیث پر عمل نہیں کرتے ہو, اچھا آئیے بیٹھیے, کون سی حدیث پہ عمل نہیں کرتے ہیں, اس حدیث پہ, وہ دوسری حدیث سامنے رکھ دیتا ہے, اب وہ حدیث ضعیف ہے اب اس کو معلوم نہیں. اب اگر مولوی سے کہے ٹھیک ہے ہم سوچیں گے, آپ حدیث سن کے سوچیں گے, آپ کافر, ختم. اچھا مولوی کہہ دیجیے یہ بھی ایک حدیث ہے, اب یہ اس کو دیکھ رہا ہے پہلے تو عربی آتی نہیں ہے, اور مولوی نے حدیث کتاب کون سی سامنے رکھی جو صرف عربی میں ہے, کہے ذرا اردو یا ہندی میں دیجیے, مولوی کہے گا آپ ترجمے کی آپ مقلد ہو, آپ عربی میں دیکھیے حدیث عربی میں, نبی کا کلام کس زبان میں, عربی میں ہے, آپ عربی میں پڑھو, حدیث آپ کو دے دی ہم نے, کہ ترجمہ دیجیے, ٹھیک ہے ترجمہ لیجیے. اب ترجمہ پڑھنے کے بعد دکھائی دے رہا ہے کہ حدیث آمین آہستہ کہنے کی بھی دکھائی دے رہی ہے, کہ تھوڑا اس پہ غور کرنا پڑے گا, آپ بھی غور کرنے والے بن گئے, اب آپ کو ہم نے حدیث دے دی, اب آپ غور کیوں کر رہے ہیں, آپ بھی کافر ہو گیا. ایک آدمی بغیر تیاری کے کسی سے بحث کرے, کسی سے حجت بازی کرے تو مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے, مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے دعوت کے جذبے کے ساتھ ساتھ دعوت کے لیے تیاری بھی ہونا چاہیے, علم اس کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں غلط چیزوں کی مدافعت کرنے والے غلط دلیلیں ہیں, دھوکے والی چیزیں ہیں, غلط فہمیاں ان کو استعمال کر کے لوگوں کو کنفیوز کرنے والے لوگ بھی ہیں, اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں, کسی کی صلاح کرنا چاہتے ہیں, خصوصاً ऐसे आदमी की जो कुछ जानकार है, उसके पास भी कुछ है, तो आप उसकी तैयारी करें, दलायल जमा करें, उसकी दलीलें आप देखें और उसमें क्या गलती है वो आपके सामने हो, ताकि जब वो गलत बात आपके सामने बतौर दलील पेश करे तो पहले से आपको मालूम हो कि इसका जवाब क्या है, ये क्यों गलत है, ये क्या दलील है। बाद औकात सनदे आदमी को नहीं मालूम होते, इतना ये मामला थोड़ा बारीक है, हर आदमी नहीं जमा कर पाता इस बारे में मालूमात, और आदमी उस मैदान में कूद जाता है और क्या होता है, फिर फ्रैक्चर होके लौटता है, उसको जवाब देना नहीं आता है, और फिर अगले दिन पैम्फलेट छपता है कि एक अल्लामा इनका आया था अहले हदीस का। अब ये अल्लामा, लोग बोलते कौन गया था, ये अल्लामा है, लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा आलिम आया था, उसने बहस की, उसको दो मिनट में फ्रैक्चर करके पंक्चर करके हमने भेज दिया। ये अहले हदीस होते ही ऐसे, फिर किताबों में छप जाता है, फिर बयानों में आता है, जुमा के खुतबे में आता है, और ये सोचता क्यों गया मैं उनके पास, क्यों गए, नहीं जाता तो अच्छा था, झूठ और सच मिलावट हो जाती है और सब कुछ बदनाम हो जाता है, जो देखता अच्छा तू ही था क्या, तू ही था। तो बगैर तैयारी के कोई आदमी आप बताइए, कोई आदमी डूब रहा है, आपके दिल में बड़ा जज्बा आया कि बचाना चाहिए, आप कूद गए पानी में, उसके बाद आपको याद है मुझको तो तैरना नहीं आता है, आप बताइए चिल्लाने वाले बचाओ बचाओ, अब एक होंगे कि दो होंगे, अब तीसरा कोई आएगा सोचेगा दो में से किसको बचाओ। तो दावत का जज्बा होना अच्छी चीज है, लेकिन जज्बे के साथ साथ उसकी तैयारी भी जरूरी है। तो आप अहले बातिल से जब निपटने के लिए इस्लाम का जज्बा लेके आगे बढ़ें, तो साथ साथ उसके तोशा भी ले लें सफर के लिए, आप दलायल जमा करें। बगैर दलील के काम करना हमारा तरीका नहीं है, हम दलील मांगते भी हैं, दलील देते भी हैं, तो इसके लिए हम दलायल जमा करें। अल्लाह ताला ने जंग के सिलसिले में मुसलमानों को एक कायदा सिखाया, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदू हिज़्रकुम, ए ईमान वालो अपने बचाव का सामान ले लो, अपने बचाव का सामान, अपने बचाव का इंतजाम कर लो, कि तुम जब जंग में जाओ तो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करो, तलवार भी ले लो, ढाल भी ले लो, हमला करने की चीज भी लो और बचाव की चीज भी लो। ये आम जंगों का कायदा था उस जमाने में, तलवार भी होती थी, ढाल भी होता था, तो अपने बचाव का इंतजाम कर लो, कि जंग में अपनी हिफाजत का इंतजाम करो। तो ये मादी जंग में भी है, और उससे बढ़ के इसके लिए जरूरत है इल्मी जंग में, क्योंकि बातिल का हमला इल्मी एतबार से भी होता है, सिर्फ तलवार से नहीं होता है, और ये ज्यादा मुश्किल हमला होता है, और अंबिया ने, सारे नबियों ने तलवार की जंग नहीं की है, लेकिन सारे नबियों ने इल्मी जंग की है। इसलिए इब्नुल कय्यिम रहमतुल्लाह ने कहा कि इल्मी जिहाद अफजल है, क्यों, इसलिए कि ये हर आन चलता रहता है, लेकिन तलवार वाला जिहाद कभी होता है कभी नहीं भी होता है, लेकिन इल्म की जंग अंबिया ने हर दौर में की है। इसलिए दलायल का जमा करना जरूरी है, बचाव का इंतजाम, डिफेंस का इंतजाम करना जरूरी है। तो आपके पास कोई मसले पर आप तौहीद पर बात कर रहे हैं, आप उसकी आयतें जमा कर लें, हदीसें जमा कर लें, जो लोग शिर्क करते हैं, बिदात में मुब्तला हैं, आप उनकी दलीलें देखें और कहां उन्होंने गलती की आप उसको देखें, आप सारा मवाद अपने सामने रखें, किताबें आप बराबर तरतीब से जमा कर लें, और उसके बाद किसी से बात करें, वाकई आपके पास इल्म है तो, वरना इस मैदान में पड़े ही नहीं, जानने वाले को आगे कर दें, जैसे आप नमाज के लिए इमाम साहब को आगे कर देते हैं, जानने वाले को आगे करें, जरूरी नहीं कि आप ही हर मैदान में कूदो, जानने वाले को आगे करो, एक्सपर्ट को आगे करो। घर वाले का ऑपरेशन है, डॉक्टर साहब लेट आए, आप क्या कहेंगे, चलो ठीक है मुझको बहुत अंदर दिए, मैं जाता हूं ऑपरेशन हॉल में, जाएंगे खोल दिया उसके बाद में बंद करना आता नहीं, तो क्या करेंगे, मुसीबत हो जाएगी कि नहीं, बचाने की कोशिश में हलाकत हो जाएगी। तो इसके लिए आप मवाद जमा कर दें, मवाद जमा, बहुत सारे लोग होता है ऐन वक्त पे दलील मिलती नहीं है, कह दिया कि फुला हदीस में इस तरह से आया, सामने वाला बोलता है बताइए कहां है हदीस, अब पेज नंबर 1 से पेज नंबर 500 तक ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, मिल रहा ही नहीं, और अजीब मामला होता है कि दलील ऐन वक्त पे मिलती नहीं है, तैयारी नहीं किया। अब सब लोग देख रहे हैं हजरत दलील दे रहे हैं, अब 5 लोग थे, 5 के 50 हो गए, सब देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, नहीं मिल रहे इसको, بڑے دعوے کرنے والے آئے تھے, بتاؤ مل رہی نہیں, میں ڈھونڈ کے بتاتا ہوں. تو پہلے ڈھونڈ کے آنا تھا, پہلے ہی ڈھونڈ کے آنا تھا, یہاں آ کے ڈھونڈنے لگے. اور بحث کا بڑا شوق ہے تم کو, چلو جاؤ یہاں سے. بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. تو آدمی دیکھیے, یہ بات یاد رکھیے کہ تیاری کے بغیر کوئی کام کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے, صرف جذبہ کافی نہیں ہے. ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود و حدرکم کا مطلب ہے خود و جنتکم و اسلحتکم, اپنی ڈھال اور اپنا ہتھیار لے لو. اللتی تتقون بها من عدوکم لغزوکم و لغزوہم و حربہم, کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے دشمن سے بچاؤ اختیار کرتے ہو ان سے جنگ اور غزوہ میں. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ دلائل جمع کرے اپنے بھی دوسروں کے بھی, اور پھر تیاری کے ساتھ کسی سے بحث و مباحثہ کرے, اس کے بغیر بات نہیں کرے, بغیر تیاری کے پانی میں کودے نہیں. نمبر تین, جس سے بات کر رہا ہے اس کا احترام کرے. بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کسی کی بے عزتی کرنا اس کو غلط ثابت کرنا نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اور بہت سارے ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا انسلٹ کر دینا اس کو غلط ثابت کر دینا. نہیں, انسلٹ کرنا غلط ثابت کرنا نہیں ہے. اس لیے ہم اس غلطی کو نہ کریں جو دوسرے کرتے ہیں, کہ کسی کو نیچا دکھا دیا. تو نیچا دکھانا, کسی کو برے نام سے یاد کرنا, اس کا مذاق اڑانا, اس سے وہ غلط ثابت نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ اس کی غلطی کی دلیل نہ دیں. تو آپ کے پاس اگر کوئی آدمی بات کے لیے آتا ہے, آپ اس کی بے عزتی نہ کریں, آپ اس کا احترام کریں, عزت سے بات کریں, لیکن دلیل ایسی دیں, گفتگو ایسی کریں کہ باطل کی کمر ٹوٹ جائے. لیکن آپ بد کلامی نہ کریں, آپ اس کا انسلٹ نہیں کریں, نرمی سے پیار محبت سے اس سے بات کریں, لیکن دلیل میں کمزوری نہیں دکھائیں. پکڑیں تو سیدھا گردن پکڑے, دم نہیں پکڑیں اس کی کہ پلٹ کے کاٹ نہ پائے. بعض لوگ دم پکڑتے ہیں, وہ پلٹ کے کاٹتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. دم نہیں پکڑنا, پکڑے تو کیا پکڑنا, گردن پکڑنا, کہ ایسا پکڑا جائے غلطی پر کوئی ہے تو, کہ اس کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے. لیکن کیسے انداز میں, بڑے پیار محبت سے, نرمی کے ساتھ. اس لیے کہ یہ بھی ضروری ہے کہ باطل کا رد کیا جائے, لیکن ایسے انداز میں کہ رد ہو جائے اور جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی بات سمجھ میں آ جائے. بعض اوقات اگر آپ کسی کے ساتھ سختی سے بات کریں تو وہ آپ کی بات پر دھیان نہیں دیتا ہے, اگرچہ آپ نے بخاری کی حدیث پیش کی, اگرچہ آپ نے قرآن کی آیت پیش کی, لیکن آپ نے اس کو جھڑک کے بات کی تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے میرا انسلٹ کیا ہے, وہ آپ کی دلیل کو مانتا نہیں ہے, ضد میں آ جاتا ہے. تو بد اخلاقی سے آپ کسی کو بات نہ پہنچائیں, خصوصاً کوئی آدمی آپ کے پاس چل کے بات کرنے کے لیے آئے. کوئی آدمی آپ کے گھر پر آیا, آپ نے کسی کو دعوت دی, آؤ ذرا ہم بات کریں گے, دیکھیں گے تمہارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, جو بھی صحیح ہوگا اس پر عمل کریں گے. آپ نے گھر پہ بلایا, اور گھر پہ بلانے کے بعد اس کا آپ اس کی بے عزتی آپ کریں, کتنا برا لگے گا اس کو کہ گھر بلا کے مہمان کی بے عزتی آپ کرتے ہوں. وہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا, باہر سے بھی آپ ملو گے, ذرا ادھر آؤ, بولے گا ہم نہیں آتے, کیونکہ تم لوگ ایسے لوگوں کو بد اخلاق ہو, تم بے عزتی کرتے ہو ہماری. اکرام کے ساتھ بات کریں, نرمی کے ساتھ, احترام کے ساتھ بات کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, تم میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. آپ کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے آیا تو آپ اس کا کیا کریں, اکرام کریں, اس کی عزت کریں. اس کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے. خصوصاً اگر کسی قوم کا کوئی عالم, کوئی بڑا جانکار آدمی آپ کے پاس بات کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کی عزت کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. دیکھیے, دلیل کی مضبوطی ایک الگ چیز ہے اور زبان کی نرمی ایک الگ چیز ہے. زبان نرم لیکن دلیل ایک دم مضبوط, ایسا ہونا چاہیے. دونوں کو جمع کرنا بعض اوقات کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن دونوں کو جمع کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه, تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آدمی آئے اس کا اکرام کرو. کوئی عالم صاحب آئے آپ سے بات کرنے کے لیے, اب آپ نے ان کا انسلٹ کر دیا, ان کے ساتھ 10 آدمی جھگڑے پر اتر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بڑے کا انسلٹ کرنا ان کی بے عزتی ہے, آپ اس کی بے عزتی نہ کریں. ہاں لیکن آپ برابر پکڑے, عالم صاحب آپ نے یہ غلط کہا, دیکھیے یہ دلیل ایسی ہے, قرآن میں ایسا ہے, حدیث میں ایسا ہے, آپ کی بات غلط ہے نا, آپ پیار محبت سے اس کو پکڑے, لیکن اس کی بے عزتی آپ نہیں کریں. آپ یوں کہنے لگے اتنا بڑا عالم ہے, 8 سال مدرسے پڑھا ہے, کیا کیا وہاں پہ, گلی ڈنڈا کھیلتا تھا, اب لوگ غصے میں آ جائیں, کیا کہہ رہا ہے؟ بکریاں چراتا تو کیا کرتا تھا؟ پڑھتا تھا کہ سوتا تھا؟ یہ لوگ اس کو عالم بولتے ہیں, ان کو ابھی پجامہ پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے, یہ عالم ہے. دیکھو ان کو علی با پڑھنا نہیں آ رہا ہے. ایک دم بے عزتی کرنے سے لوگ بفر جاتے ہیں. ہاں آپ بتائیں کہ یہ صحیح نہیں یہ غلط ہے, پیار محبت سے, ایک دم پیار محبت سے. لیکن برابر آپ جہاں ہاتھ رکھنا ہے برابر وہاں ہاتھ رکھ کے چھوڑے نہیں. تو یہ بھی آپ یاد رکھیے, ابن ماجہ اور حاکم وغیرہ کی روایت ہے, طبرانی میں بھی ہے. تو تیسری بات معلوم ہوئی کہ مدعو کا, مدعو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں, جس کو آپ بات سمجھا رہے ہیں, اس کا اکرام کریں, احترام کریں, بے عزتی نہیں کریں. نمبر چار, بغیر علم کی بات نہ کریں. کبھی ایسا ہوتا ہے بات کرتے کرتے کسی ایسے مرحلے میں بات پہنچ جاتی ہے کہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے, دلیل نہیں ہوتی ہے لیکن شوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے, ان کو اچھا لگتا ہے بات چلتی رہے, بحث چلتی رہے, لیکن دلیل ختم ہو گئی, اب اس کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو اب ایسی صورت میں اپنی عقل سے کچھ بھی بنا کے بات کرنا شروع کرتا ہے, اور یہ مقام ہوتا ہے جہاں پر غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ دوسرے کو جنتی بنانے کے چکر میں خود جہنمی بننے والا بن جاتا ہے. جہاں آپ کو نہیں معلوم وہاں آپ بات نہیں کریں, آپ بعد میں تحقیق کر کے اس کو بتائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, ایسی چیز کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھ کو علم نہ ہو, ایسی بات مت کر جو تیرے علم میں نہ ہو. تو بغیر علم کے ہم بات نہ کریں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اے نبی آپ کہیے اپنی دلیل لے آؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. معلوم ہوا کہ اختلاف کے موقع پر جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کی بات سچی ہوتی ہے, بے دلیل بات کرنے والا اکثر جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. بعض اوقات بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دعوت کا شوق ہوتا ہے لیکن تقوی زندگی میں نہیں ہوتا ہے, پھر موقع آ گیا اپنے دل سے کہہ دیا وہ حرام ہے, حرام ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل ہے فلاں روایت میں, طبرانی میں ایسا آیا ہے. اب طبرانی کہاں سے لے کے آئیں گے بھائی, طبرانی تو کسی کے پاس ملتی نہیں ہے. یا کوئی کتاب کا نام بول دیا اپنے دل سے, بے دلیل بات نہیں کرے, چپ رہنا غلط بولنے سے بہتر ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے. چپ رہے, چپ رہنا ابھی نہیں کی ہے, خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ آدمی کے پاس اس بارے میں علم نہ ہو. تو بغیر علم کے آدمی بات, بغیر دلیل کے بات نہ کریں. بعض اوقات آدمی اپنی طرف سے حدیث بنا کے کچھ بھی بول دیتا ہے بحث جیتنے کے لیے, یہ دوسروں کو جنتی بنانے کے لیے اسلام کی دفاع کی کوشش میں خود جہنمی بن جاتا ہے. بغیر دلیل کے بات نہ کریں, بغیر دلیل کے بات نہ کریں. بعض اوقات آدمی ہوتا ہے ایک قول یہ بھی ہے, اچھا کبھی نہ زندگی میں پڑھا نہ سنا لیکن بحث جیتنے کے لیے کہا ایک یہ بھی قول ہے, اس میں علماء میں اختلاف ہے, اس میں دو قول ہیں, کچھ بھی بول دیتا ہے. تو اس طرح سے کچھ بھی دل سے بنا کے نہیں بولے, اللہ سے ڈرے. نمبر پانچ, گفتگو میں دو چیزوں کی رعایت کریں, جس سے بات کر رہا ہے اس کا لیول دیکھیں, اس کی سمجھ دیکھیں کہ یہ کتنی لیول کی بات سمجھ سکتا ہے. بعض لوگوں کو آپ مثلا بات کرنے کے لیے بیٹھے, ان سے پوچھا اس میں شریف آپ کا کیا ہے, تو اس کو معلوم نہیں, شریف شریف ابھی کام پہ گیا ہے, شریف میرے چچا کا نام ہے. یا ہے اس میں شریف کیا ہے, اس میں کچھ بھی شریف نہیں, ہر چیز شریف ہے, کس میں شریف کیا ہے؟ آپ اسے پوچھا آپ کو اس میں شریف کیا ہے, بولے کس میں ہے, بولے اس میں. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پوچھے, ایک دم فصیح اردو, ایک دم فصیح اردو اس کے ساتھ. اب اس کو کیا سمجھے, وہ بھی بیل باندھ کے آیا ہے بھائی, آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں, اس کی عقل آپ دیکھی نہیں, آپ اس کو کتنا سمجھتا ہے. اس کو آپ پوچھے بخاری مسلم پڑھی, ہاں میں مسلم ہوں اور دو دن سے بخار میں ہوں, اس کو نہیں سمجھتا ہے. آپ دیکھیں اس کو کیا معلوم ہے, اس کو کتنا علم ہے, اس کا لیول دیکھ کے آپ بات کریں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله, لوگوں سے وہ بات بیان کرو جو ان کی سمجھ میں آئے ہیں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا جائے؟ تو لوگوں کے لیول کی بات ان کو بیان کرنا, ایک دم اونچی بات بیان کرنے سے آپ اپنا زیادہ علم ہونے والا ثابت کر سکتے ہو, لیکن فائدہ ہونے والا ہے نہیں ہونے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مقصد اس کو سمجھانا ہے, اس کے سامنے اپنی بڑائی ثابت کرنا نہیں ہے. تو آپ اس کے لیول سے بات کریں, اس کی عقل اور اس کی سمجھ کا لحاظ رکھیں. نمبر دو, یہ دیکھیں کہ یہ آدمی غصے والا ہے کیسا ہے. یہ آدمی اس کے جذبات کو بہت حیا والا ہے کیسا ہے. اس کے جذبات کی بھی رعایت کریں, ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے وہ بہت بھڑک جائے. مثلا کوئی آدمی اولیاء کا عاشق ہے, وہ ذرا بھی برداشت نہیں کرتا ہے, ایک لفظ بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے, اور آپ نے کہہ دیا یہ اولیاء کے ہیں, سب اللہ کے آگے بندے ہیں, اللہ اولیاء کی کوئی اوقات نہیں, نعوذ باللہ. ایک آدمی بول دیا, اب اس کے جذبات اس سے بھڑک اٹھے, اب اس کی زبان بند ہو گئی, ہاتھ چالو ہو گئے. تو ایک آدمی کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں, اس کے جذبات کی بھی روایت کرو, یا اس سے بات کر رہے ہیں, اب اس کو بتا, آپ کو یہ معلوم ہے بخاری کو بھی کھول کے دیکھنے کی توفیق ہوئی آپ کو, اب آپ نے پڑھی ہے چار حدیث بخاری سے, اب اس نے بیچارے نے بخاری دیکھا بھی نہیں ہے, اب آپ اس کے سامنے بتا رہے ہیں, اس کو ٹھیس پہنچا رہے آپ. کبھی بخاری دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے؟ نہیں. پھر کیا پڑھا آپ نے؟ آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے تو اچھا مر جانا بہتر ہے, وہ بھی چلو بھر پانی میں ڈوب کے. اب آپ نے اس کا دل دکھایا, وہ آپ کا سر دکھائے گا, وہ آپ کی بات نہیں مانے گا, وہ آپ کی ہر بات کو بولے گا نہیں, ہم کو جو بڑے بتاتے وہی صحیح. اب اس کو بھی معلوم ہے ضد کس کو کہتے ہیں, وہ بہت ستائے گا آپ کو, لیکن آپ نے اس کے دل کی رعایت کی, اس کی سمجھ کی, عقل کی رعایت کی, اور ایسے انداز میں بات پیش کی, آسان الفاظ میں اور اکرام کے ساتھ اس کا دل رکھتے ہوئے آپ نے اس کو بات پہنچا دی, اس کی انا جگائے بغیر آپ نے اس تک پیغام پہنچا دیا. آپ بتائیے کسی کے گھر کے باہر کتا بیٹھا رہتا ہو اور آپ کو اندر انٹری کرنا ہے, آپ کیسے کریں گے؟ آپ برابر بچتے بچاتے جائیں گے, چھپتے چھپتے یہاں سے جا کے برابر کتے کو جگائیں گے آپ؟ نہیں جگائیں گے. جیسے جاگے گا بھونکنا شروع کر دے گا, اور اگر آپ اس کے رینج میں آ گئے تو پھر آپ کو پیٹ میں انجیکشن لینا پڑے گا, اتنا بڑا. پہلے تو 14 انجیکشن لگتے تھے, کیا حال ہوتا رہے گا معلوم نہیں, اب ایک بڑا بنا دیا انہوں نے 14 کا. آدمی جب انٹری کرنا ہے اس کو کیسا کرتا ہے؟ بچ بچاتے ہوئے. تو آدمی کی جو انا اور اس کا نفس ہوتا ہے, اس سے بچ کے دائی کو اس کے دل میں پہنچنا ہے, اس کی انا کو جاگنے نہیں دینا ہے, اس کو ٹھیس پہنچا کے اس کا پیمانہ چھلکانا نہیں آپ کو. بچتے بچاتے اس کے نفس کو جگائے بغیر, اس کے انا کو جگائے بغیر آپ کو اس کے دل میں پہنچنا ہے. یہ بہت اہم ہے, چاہے اس کے لیے آپ کو چھوٹا بننا پڑے. اگر ہم چھوٹے بن کے کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں, بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں, آپ نے لوگوں پہ اپنی بڑائی نہیں جتائی, آپ سیدھے سادھے انسان بن کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے, حالانکہ آپ افضل الانبیاء ہیں, آپ اشرف الانبیاء ہیں, اشرف الخلق آپ ہیں, اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے آپ ہیں, لیکن آپ لوگوں کو چھوٹے بن کے دعوت دیتے تھے. آپ نے اپنی بڑائی جتا کر لوگوں کو نیچا نہیں دکھایا. آپ کے ہاں لوگ آتے, آپ اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے تکیا رکھتے, آپ اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے بچھاتے تھے. سوچیے, تو ایک آدمی لوگوں کا دل نرم کرے اور ان کی سمجھ کے مطابق بات کرے. مثلا آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون, کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے, ان میں سب بگاڑ آ جاتا, فساد پیدا ہو جاتا. ایک سے زیادہ معبود اگر ہوتے, آپس میں لڑتے, اور لڑتے تو کیا ہوتا, سب ہنگامہ ہو جاتا آسمان و زمین میں. لیکن یہ نظام پرفیکٹلی ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے, یہ اس کی دلیل ہے کہ کوئی ایک ہے جس کے قبضے میں, جس کے حکم کے تابع آسمان و زمین سب ہے. ذرا سوچو کہ اگر ایک سے زیادہ مالک ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا, آپس میں لڑیں گے, یہ اپنا قبضہ جتائے گا, یہ اپنا قبضہ جتائے گا, اور ان میں اختلاف ہوگا اور سارا معاملہ بکھر جائے گا. لیکن ایک ہی مالک ہے, اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نظام برابر پابندی سے زمین آسمان ہوا پانی اور بادل اور سب کچھ برابر ایک ہی قانون کے تابع چل رہا ہے. معلوم ہوا ایک ہی ہے جس نے ان کو تابع بنا رکھا ہے. عقلی اعتبار سے دلیل دینا کہ سمجھ میں آ جائے, ہاں بالکل بات تو صحیح ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرمایا, یا ایھا الانسان, دل نرم کرنے والی بات, ما غرك بربك الكريم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اتنا کرم کرنے والا رب، اتنے احسان کرنے والا رب، اس کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ یہاں وہاں دیکھ رہا ہے، اپنا رخ تو نے موڑ لیا اس سے، تو کہاں جا رہا ہے؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواك تجھ کو ٹھیک ٹھاک بنایا، فعدلك پھر تیرے اندر توازن پیدا کیا، بیلنس تجھ کو بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبك، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا، جس نے تیرا چہرہ بنایا، جس نے تیرے لیے ہاتھ پاؤں بنائے، جس نے تجھ کو توازن تیرے جسم میں قائم کیا، اس کو چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے؟ تیرا مالک وہ ہے، تیرا خالق وہ ہے، تیرا رب وہ ہے، اس کے بجائے تو کسی اور کی طرف جاتا، اس سے آدمی کے اندر کیا ہوگا؟ رقت پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنی دعوت میں دونوں انداز اپنائیں کہ آپ کی دعوت اس کی عقل میں آنے والی ہو۔ عجیب و غریب باتیں نہ کریں کہ آپ بھی گھبرا جائیں، وہ بھی گھبرا جائے، اس کی ایسی بات اس کے سامنے پیش کریں اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں آپ، اور دو ایسی بات کریں کہ اس کے دل میں بھی بات اترتی چلی جائے، اس کو ایسا لگے کہ ہاں میں کیا کر رہا ہوں، مجھ کو حق ماننا چاہیے۔ مثلا آپ توحید پر بات کر رہے ہیں، اتباع پر بات کر رہے ہیں، کوئی آدمی شرک میں پڑا ہوا ہے، آپ کہیں دیکھیں آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمان و زمین کا چلانے والا کون ہے؟ نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو کھلاتا کون ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ آپ بیمار پڑتے ہو، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ سب کچھ اس کو گنانے کے بعد کہتے ہیں سب اللہ کرتا ہے۔ اتنا تم آپ نے مانگا تھا اللہ سے، بغیر مانگے اللہ نے دیا نہیں، آپ مانگو گے تو اللہ نہیں دے گا آپ کو۔ جو اللہ تعالیٰ بے مانگے دیتا ہے وہ مانگنے کے بعد نہیں دے گا۔ آپ بتائیے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، ان کو کون دیتا ہے؟ یہ اللہ دیتا ہے۔ یہ اللہ سے مانگتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، ان کو کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ بتوں سے مانگ کر بھی اللہ ان کو دیتا ہے، آپ اللہ سے مانگو گے اللہ آپ کو نہیں دے گا۔ اب آپ اس کی سمجھ میں بھی بات آئی اور اس کے دل میں بھی شرم پیدا ہوئی کہ ہاں اللہ ان کو دے رہا ہے، مجھ کو نہیں دے گا، میں اللہ کی بجائے دوسروں کے آگے جھک رہا ہوں، اللہ اتنا ظالم ہے کہ مجھ کو مانگنے پر بھی نہیں دے گا، ایک مشرک اور کافر کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، مجھ کو نہیں دے گا مسلمان ہونے کے باوجود، میں کیوں جاؤں یہاں؟ اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوگا۔ تو آپ جو ہے ایسے انداز میں دعوت دیں کہ اس کی سمجھ اور اس کے جذبات دونوں کی تسکین، دونوں کا لحاظ اس دعوت میں رکھا جائے۔ نمبر چھ، وقت ہے ختم ہو چکا ہے، اذان کتنے بجے؟ ایک بجے ہو چکا ہے وقت، ظہر کے بعد ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ جو بچا ہوا مواد ہے ہم اس کو آگے مکمل کریں گے، ویسے بہت زیادہ مواد ہے یہ، اللہ تعالیٰ جلدی اس کو ختم کر دے خیر و عافیت کے ساتھ۔ ثواب کی اذان ہے، چلیے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ چاہے کتنے ہی علم والے ہوں اور آپ کی لسٹ میں کتنے ہی لوگ آ چکے ہوں جو آپ کے ہاتھ پر توبہ کر چکے ہوں، آپ ہر مرتبہ جب بھی دعوت دیں آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہدایت کا دینے والا اللہ ہے۔ چاہے ہم اپنی صلاحیت کسی پر کتنی کیوں نہ انڈیل دیں، لیکن اس کے دل میں بات آئے گی تبھی جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ کرے۔ دعوت ہماری طرف سے اور ہدایت اللہ کی طرف سے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ بعض اوقات ایک آدمی جب اس کی دعوت چلنے لگتی ہے اور لوگ اس کی بات ماننے لگتے ہیں تو وہ خود اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ بس میرے بولنے سے لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے، میں ہی لوگوں کی ہدایت کا مالک ہوں۔ یہ جو چیز ہے یہ خود ایک شرک ہے، یہ خود ایک شرک ہے۔ ایک آدمی کبھی بھی یہ نہیں سمجھے کہ میرے بولنے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ہاں یہ سمجھے کہ میرا بولنا ایک ذریعہ ہے اور اللہ چاہے تو ہدایت ملتی ہے۔ اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، اس سے اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا ہے تو آپ کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی کے سامنے بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو اگر آپ کے دل میں بات ہے کہ میرے سمجھانے سے یہ مانتا ہے تو آپ کو بہت غصہ آئے گا، آپ اس کے بعد بے اصول ہو جاؤ گے، آپ اس سے بدکلامی کرنے لگو گے، آپ اس کا انسلٹ کرنے لگو گے، آپ ہو سکتا ہے ایسی بات زبان سے نکال دیں کہ اس کی بنیاد پر آپ خود اللہ کے ہاں مجرم ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں بات ہے کہ میرا کام تو بولنا ہے، بھائی میں بول دوں گا، میں اپنی ذمہ داری پوری کر لوں، اللہ تعالیٰ ہی چاہے گا تو ہدایت ملے گی ورنہ نہیں. تو اگر وہ نہیں بھی مانتا ہے تو آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا, اگر وہ نہیں بھی مانتا ہے تو آپ چڑچڑے نہیں بنو گے. بہت سارے دائی چڑچڑے بن جاتے ہیں, اس کی کئی وجوہات ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کے بولنے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنی بات کرتے وقت میں یاد رکھیں, بڑا سکون آپ کو محسوس ہوگا. آپ یہ سوچیں میں تو بول رہا ہوں, یہ مانے گا کب مانے گا, اللہ چاہے گا تو مانے گا, نہیں تو نہیں مانے گا, تو آپ کو ٹینشن نہیں آئے گا, آپ کا مزاج بگڑے گا نہیں. آپ ہر وقت جب بھی کسی کو دعوت دیں, آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہونا چاہیے جب آپ اس کو سمجھا رہے, عین سمجھاتے وقت آپ کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے. آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے, اللہ میں اس کو دعوت دے رہا ہوں, اللہ تو اس کو ہدایت دے دے. اس سے آپ کے اندر عاجزی اور توازو پیدا ہوگی, اکڑ مکڑ پیدا نہیں ہوگی. اگر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے آپ کے اندر فخر نہیں آئے گا, آپ کالر کھڑی نہیں کر دے گا, دیکھا کیسا اس کو میں نے راؤنڈ میں لے لیا, نہیں. تو آپ خود فرعون بن گئے, آپ خود فرعون بن گئے. بلکہ یہ ہونا چاہیے, آپ دیکھیے اذا جاء نصر اللہ میں اللہ نے کیا بتایا, ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر, کہ جب لوگ فوج در فوج دین میں آنے لگے تو اے نبی آپ اللہ کی پاکی بیان کریں, اللہ بے عیب ہے, اس کی تعریف کریں اپنی ذات کی نہیں, اور کیا کریں اللہ تعالی سے استغفار کریں. کہ دائی کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس کی بات مانیں تو یہ سوچے کہ میرے بتانے میں کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوگی, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف. یہ مزاج جب ہوگا تو دائی اپنی ہر دعوت کے بعد اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا, ورنہ اس کے اندر فخر آتا چلا جائے گا, اور اللہ کو فخر اور اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. وہ لوگوں کو اللہ سے قریب کرے گا لیکن خود اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف دھیان دیں, اللہ ہدایت دینے والا ہے, یہ بات یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اے نبی آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ یہ تو اللہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے لائق کون ہے, اس کو معلوم ہے کس کو ہدایت دینا. آپ چنو کہ فلاں 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 اللہ اس کو ہدایت دے, نہیں, بلکہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا, اور اللہ کس کو ہدایت دے گا کس کو نہیں اللہ کو معلوم ہے, کس کے اندر طلب ہے کس کے پاس نہیں ہے, اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. تو آپ جب کسی سے بات کریں تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی ہدایت دینے سے ہدایت ملتی ہے, میں بس ایک ذریعہ ہوں, ہو سکتا ہے میری بات سے ہدایت ملے, ہو سکتا ہے نہیں بھی ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دعوت دی ابو طالب کو, انہوں نے نہیں مانا, اب کیا کریں گے, نہیں مانا. اللہ نے جانا کہ ان کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہے, نام ابو طالب ہے, ہدایت نہیں ملنے والی ہے. تو آدمی مایوس نہیں ہوتا ہے, ورنہ کچھ دائی کیا ہوتے ہیں, دعوت دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں, لوگ نہیں مانتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آدمی یاد رکھے بس اللہ چاہتا ہے نہیں ہدایت ملی, ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جس کو دعوت دوں, اللہ چاہے ہدایت مل جائے. تو ایک آدمی ہمیشہ یاد رکھے کہ ہدایت دینے والا اللہ ہے. ساتھ جلد بازی سے پرہیز کریں. کچھ لوگوں کا کیا ہوتا ہے, ڈیڈ لائن ہوتا ہے, ایک بار بولا نہیں مانا, دو بار بولا نہیں, تین بار نہیں, اس کے بعد گمسان کی جنگ, یا او مبالا کریں گے, تمہارے اوپر لعنت ہے, تم کافر ہو, تم یوں ہو, تم جلدی نہیں. کچھ لوگ ہیں کہ کسی سے بات کی, قرآن کی آیتیں بتائیں, حدیثیں بتائیں, سب ثابت کر دیا, اب تھوڑا وہ سوچ رہا ہے. اب ان کی تمنا کیا ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کر کے بولے بھائی میں غلط تھا. لوگوں کو ٹائم دیں آپ, وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں دیکھتا ہوں. دیکھتے ہو, اب اتنی ساری دلیلیں, میں اتنی محنت کیا, ابھی تو میرے سامنے توبہ نہیں کرے گا تو فائدہ کیا ہے, پھر میرا میڈل کہاں چلا جائے گا, میرے سامنے بولنا پڑے گا, لکھ کے دینا پڑے گا. جلد بازی نہیں, وہ اس کو ٹائم دیجیے, وہ گھر پہ جائے گا, وہ آپ کے سامنے نہیں مانے گا, اس کا بھی اپنی اس کی انا ہے, اس کا اپنا بڑاپن ہے, وہ نہیں مانے گا. ٹھیک ہے دیکھیں گے, آپ کے سامنے ایسا بتائے گا جیسا میں نہیں مان رہا ہوں, گھر پہ جائے گا, گھر پہ اس کو کھانے میں لذت نہیں آئے گی, لیٹے گا سوچے گا کیا بات تو صحیح تھی اس کی, بات تو صحیح تھی اس کی, بات تو اپنی جماعت کرنی لیکن بات صحیح تھی اس کی, عالم ایسا بولتے ہیں لیکن اس کی بات میں دم ہے, دلیل تھی اس کے پاس. سوچے گا سوچے گا سوچے گا, کروٹیں بدلے گا, رات میں نیند نہیں آئے گی, अगले दिन आ सकता है, हो सकता है अगले दिन आए, कहे तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी और भाई माफ करना, अब तक जो मैंने मुखालिफत की मेरी गलती थी। हम क्या चाहते हैं, हमारे मुतालबे के मुताबिक लोग हिदायत पर आए, हमारी कंडीशन, हमारे टाइमिंग, हमारे डेडलाइन लोगों को आप बता दें, छोड़ दें, जल्दी ना करें। हो सकता है एक बार बताने से न माने, दो बार, तीन बार, चार बार। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कितने जमाने के बाद, 6 साल के बाद ईमान लाए, 6 साल के बाद ईमान लाए। खालिद ने वलीद कितने जमाने के बाद ईमान लाए, अबू सुफियान एक जमान फतेह मक्का के वक्त में ईमान लाए। कितने लोग हैं, यानी बहुत वक्त लगता है किसी को आने में, लेकिन बाज़ औक़ात जो आने में ज्यादा टाइम लेता है आने के बाद ज्यादा काम करता है। बहुत सारे लोग इब्तदाई मरहले में बहुत सख्त मुखालिफ होते हैं और लंबी जंग लड़ते हैं, लेकिन जब उनकी समझ में आ जाता है तो अपनी पूरी जिंदगी दावत के लिए खपा देते हैं। हो सकता है ऐसा कोई कीमती इंसान हो जो आपकी मुखालिफत आज कर रहा हो और कल को बड़ा कीमती साबित हो, तो आपको नहीं मालूम, हो सकता नहीं भी माने, हो सकता माने भी। तो हम जल्दबाजी ना करें, गुस्से में आके उस पर लानत करना शुरू ना करें, गुस्से में आके उल्टा सीधा बोलना शुरू ना करें, बल्कि सब्र करें, अपना बीज बोने के बाद उसको जाया ना करें। कुछ दाइयों का हाल क्या होता है, एक ईंट पे दूसरी ईंट जमाते जमाते दीवार बनाई और फिर देखा कि कुछ नतीजा नहीं आ रहा है, तो फिर अपने हाथ से बनाई हुई दीवार क्या कर दी, ढा दी। कुछ दाई क्या करते हैं, पौधा लगाते हैं, पौधा अपनी स्पीड से आएगा, आपके ताली बजाने से थोड़ी ऊपर आएगा, है कि आपके मुतालबे से ऊपर आ जा आएगा, नहीं आएगा, उसकी अपनी एक स्पीड है, उससे बढ़ेगा। बोले बढ़ता ही नहीं है, सुनता ही नहीं मेरी, उखाड़ के फेंक दिया, वो बढ़ने वाला खत्म हो गया। जल्दी ना करें, हर एक का एक वक्त मुकर्रर है, हर एक की हिदायत का वक्त अल्लाह के यहां मुकर्रर है, आप उसको उतना वक्त दें, सोचने का, गौर करने का वक्त दें, उसके बाद जब वो चाहेगा हिदायत पर आएगा, अल्लाह उसको तौफीक देगा, आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुली वला तस्तअजिल लहु, ए नबी फस्बिर, आप सब्र कीजिए, कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, बड़े अज़्म वाले रसूल, बड़े मर्तबे वाले रसूल जिन्होंने जैसे सब्र किया, आप उनकी तरह सब्र कीजिए, वला तस्तअजिल लहुम, और इन न मानने वालों के लिए अजाब की जल्दी न कीजिए, पकड़ की जल्दी न कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उनको, तो आप इनके लिए जल्दी मत मचाइए। तो दाई को चाहिए कि लोगों के लिए जल्दी न मचाए, जिसको जब हिदायत मिलने वाली है मिलकर रहेगी, लेकिन ये अपना काम उसूल और जाब्ते से करता रहेगा।